الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو ہم نے پچھلی مجلس میں ایک مضمون شروع کرنے کا آپ کو بتایا تھا، شروع کر نہیں سکے تھے، بہت ساری دوسری باتیں اور تمہید وغیرہ چل پڑی تھی، تو بس مضمون کا عنوان ہی آپ کے سامنے ذکر ہوا تھا. عنوان تھا تحفظ عورت، خاندان اور مارکیٹ، حقیقت اور افسانے میں فرق. تو جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کافی عرصے سے اب یہ بات چل رہی ہے کہ مغرب نے ہمیں کس طریقے سے دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے. ویسے دھوکے میں تو شیطان نے مبتلا کیا ہوا ہے اور ہمارے اپنے نفس نے مبتلا کیا ہوا ہے، لیکن جو مغربی افکار ہیں تو وہ پھر مزید اس کے اوپر پلے کرتے ہیں. اور جب کوئی انسان شیطان کی بات ماننا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑ کر کے، تو پھر باطل قوتیں آسانی کے ساتھ اس کے جسم کے اوپر بھی قابض ہو جاتی ہیں اور اس کے ذہن اور افکار کے اوپر بھی قبضہ کر لیتی ہیں. تو ہم نے اسی سیریز میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا جو آپ کو یاد ہوگا، چند مہینے ہو گئے اس کو، بلکہ تقریباً ایک سال ہونے کو آیا ہے، کہ جو کہ ایک مغربی مفکر نے لکھا تھا جس کا نام تھا برائن بیڈھم، اور اس نے یہ بات کری تھی کہ ماضی میں تو مغرب اور اسلام کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے، عیسائیت اور اسلام کے درمیان جو جنگ، جس کو کہ ایک دوسرے مفکر نے سیمیول ہنٹنگٹن، اس نے کلاش آف سیولائزیشنز کا نام دیا، تہذیبوں کا ٹکراؤ. تو اس کے اوپر برائن بیڈھم نے یہ لکھا تھا اپنے اس مختصر مضمون کے اندر کہ یہ جو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے نا، یہ ماضی میں تو ہو گیا، کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے ہو گیا، کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ جن کی وجہ سے یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہو گیا، لیکن اب مستقبل کے اندر ان تہذیبوں کا ٹکراؤ ہونا کوئی لازمی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ مستقبل میں بھی ان تہذیبوں کا ٹکراؤ ہو، بلکہ اگر ہم کچھ اقدامات اٹھا لیں، کچھ قدم اٹھا لیں، تو ہم اس ٹکراؤ کو اوائڈ کر سکتے ہیں، ہم اس ٹکراؤ سے بچ سکتے ہیں. تو یہ اس نے اپنے مضمون میں شروع میں لکھا تھا، اور پھر آخر میں اس نے یہ لکھا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے اندر تین تبدیلیاں پیدا کرنی پڑیں گی. مسلمانوں کو اپنے اندر تین تبدیلیاں پیدا کرنی پڑیں گی، جس کی کہ تمہید اس نے باندھی تھی کہ ایسی تبدیلیاں جب وہ پیدا کر لیں گے نا، تو پھر یہ ٹکراؤ وکراؤ نہیں ہوگا، ہم اس کو آسانی کے ساتھ اوائڈ کر سکیں گے. تو اس مضمون کے آخری پیراگراف میں اس نے الفاظ تھوڑے سے بدل کر کے، ذرا سا شوگر کوٹ کر کے، ان کو کیا لکھا تھا کہ تھری تھنگز مسلمز نیڈ ٹو ڈو، مسلمانوں کو تین چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس نے بریکٹس میں لکھا تھا اینڈ ان سم کنٹریز دے آر، یعنی یہ جو تین چیزیں جو میں آگے سجیسٹ کرنے جا رہا ہوں نا، تو یہ تین باتیں جو ہیں نا، یہ کچھ مسلمان ملکوں کے اندر پہلے سے ہو رہی ہیں، پہلے سے ان کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن جن میں نہیں ہو رہا ان کو بھی کرنا چاہیے والا کام. تو وہ تین چیزیں جو اس نے لکھا، کہتے ہیں شوگر کوٹ کرتے ہوئے اپنی بات کو، کہ ٹو موو کانفیڈنٹلی into the 21st century. ٹھیک ہے، یعنی اب جو ہے نا آخر میں آ کر کے، یہ بہت زیادہ آواز آ رہی ہے، نہیں ابھی ٹھیک ہے. تو پہلے تو اس نے کہا تھا نا یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہم اوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن اب آخر میں آ کے کہتا ہے کہ مسلمان اگر 21ویں صدی کے اندر نا اعتماد کے ساتھ ایک پر اعتماد طریقے سے داخل ہونا چاہتے ہیں، ہے نا، یا مکھن بھی تو لگانا ہوتا ہے نا، ذرا بٹرنگ کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ اور اچھا فیل کریں کہ ہاں واقعی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے اندر اعتماد آ جائے گا 21ویں صدی کے اندر نہ ہم بھیگی بلی کے طریقے سے داخل نہیں ہوں گے بلکہ پورے اعتماد طریقے سے داخل ہوں گے. بڑی بڑی اچھی بات ہے, ایسا کیوں نہ کرنا چاہیے, ہمیں ضرور کرنا چاہیے. تو اس کے لیے الفاظ کا چناؤ دیکھیں. تو اس نے کہا کہ 3 things Muslims need to do and in some countries they are already doing to move confidently into the 21st century. They are in rising order of difficulty. یہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ یہ مشکل کے درجات کی بلندی کی طرف, جیسے ascending order جس کو کہتے ہیں انگریزی کے اندر, تو in rising order of difficulty, number 1, coping with a modern economy. ٹھیک ہے, یعنی جو دنیا کے اندر یہ modern economy ہے, یہ کیا ہے modern economy دنیا کی, اس کے اوپر تفصیل سے ہم نے بات کر لی تھی کہ جس کو capitalism کہتے ہیں, اور جو کہ مارکیٹ اکانومی بھی اس کے لیے ایک دوسری ٹرم استعمال ہوتی ہے, یا جس کی بنیاد میں جو ہے وہ مارکیٹ اکانومی ہوتی ہے کیپیٹلزم کی. تو اس نے لکھا تھا کوپنگ ود اے ماڈرن اکانومی. نمبر 2, ایکسپٹنگ دا آئیڈیا آف سیکشوئل اکوالٹی, یعنی یہ دو جو اللہ تعالیٰ نے جنسیں بنائی ہیں مرد اور عورت کی, ان دونوں جنسوں کے درمیان جو ہے نا برابری, بالکل اکوالٹی, تو ان دونوں کی برابری جو ہے نا اس کو بھی کرنا پڑے گا اپنے معاشرے کے اندر, مسلمان ملکوں کے اندر. اور تیسری چیز تھی کہ ہارڈسٹ آف آل, یعنی سب سے مشکل کام کیا ہے, لیونگ لرننگ ٹو ابزارب دا پرنسپل آف ڈیموکریسی. جو جمہوریت کا اصل اصول ہے جمہوریت کے, کہ بس تعداد دیکھو, جو زیادہ تعداد کے لوگ کہہ رہے ہیں تو وہی صحیح ہے, اسی کو جو ہے نا تم صحیح مان لو, اور اسی کو تم اپنے ملک کا قانون مان لو, اسی کو قانون بنا دو. ٹھیک ہے, ڈیموکریسی کا یہ اصول ہے. تو اس ڈیموکریسی, اس جمہوریت کے اصول کو جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے سمجھنا اور اس کو اپنے اندر ابزارب کر لینا, اپنے معاشرے کے اندر, اپنے ملک کے اندر, اپنے نظام کے اندر جمہوریت کو ابزارب کر لینا. یہ جو تم نے اپنے ملکوں کے اندر بنائے ہوئے ہیں نا کہ جی حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ کسی اندیکھی قسم کی طاقت کی ہے, یہ جس کو تم لوگ اللہ کہتے ہو, جس کو تم لوگ خدا کہتے ہو, چاہے کوئی بھی ریلیجن ہو, اور مسلمان تو ویسے بھی اس کو اللہ اور سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ حکیم اور عزیز اور حکیم قدیر کہتے ہیں, ہر چیز کے اوپر قادر. نہیں, اس کو چھوڑو, تم یہ سب چھوڑو, یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں, ان کو ختم کرو اور تم انسانوں کو دیکھو, انسان جو ہیں وہ جس چیز کے اوپر متفق ہو جائیں وہی چیز صحیح ہے. تو یہ 3 چیزیں جو اس نے کہی تھی نا, کہ یہ 3 تبدیلیاں مسلمانوں کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کانفیڈنٹلی 21ویں صدی میں داخل بھی ہو سکیں گے, اور مغرب اور اسلام کے درمیان جس قسم کا بھی تنازع ہے نا یہ ختم ہو جائے گا, سب ہنسی خوشی جو ہے وہ رہنا شروع ہو جائیں گے دنیا کے اندر. پرانی باتوں پر مٹی پاؤ, جو بھی ہوا کروسیڈز کے اندر ہوا اور صلاح الدین ایوبی نے جو ہے وہ جو بھی کیا, ختم کرو, بس چھوڑ دو ان باتوں کو, بھول جاؤ ان ساری باتوں کو. ٹھیک ہے, تو اب اس کے اندر جو پہلا پوائنٹ تھا نا کہ کوپنگ ود اے ماڈرن اکانومی, تو اس میں ہم نے اس وقت جو ہے وہ ماڈرن اکانومی یعنی کیپیٹلزم, سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر کافی ساری باتیں کری تھیں, اور اس کے اندر مفتی تقی عثمانی دامہ برکاتہم کی جو ایک کتاب ہے اس کے اوپر 3 معاشی نظاموں کے اوپر, تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں کوٹ کر کے آپ کے سامنے ہم نے رکھی تھی. لیکن اب اسی پوائنٹ دراصل اب جو ہم مضمون پڑھ رہے ہیں نا, عورت کا تحفظ, یہ بھی دراصل اسی پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہے, اسی پہلے پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ کوپنگ ود اے ماڈرن اکانومی. تو اب جو اس مضمون کے اندر بات ہو رہی ہے کہ جی عورت کو تحفظ جو ہے وہ کیسے مل سکتا ہے, اس ماڈرن اکنامک سسٹم کے ذریعے سے مل سکتا ہے جس کو مارکیٹ اکانومی کہا جاتا ہے یا جس کو کیپٹلزم کہا جاتا ہے, یا اس کو خاندان کے اندر تحفظ ملتا ہے, اپنے بھائی کے ساتھ تحفظ ملتا ہے, اپنے باپ کے ساتھ تحفظ ملتا ہے, اپنے شوہر کے ساتھ تحفظ ملتا ہے, یا اپنے بیٹوں کے ساتھ تحفظ ملتا ہے. یہاں پر اس کو تحفظ زیادہ ملتا ہے یا واقعی ملتا ہے, یا اس کو مارکیٹ کے اندر نکل کر کے خود مختار ہونے میں, انڈیپینڈنٹ ہونے میں, امپاورڈ ہونے میں زیادہ تحفظ ملتا ہے, یا زیادہ کم کا مسئلہ کوئی نہیں بلکہ وہ افسانہ ہے اور یہ حقیقت ہے, یا یہ افسانہ ہے اور وہ حقیقت ہے. کون سی چیز افسانہ ہے, کون سی چیز حقیقت ہے؟ ٹھیک ہے, کلاس ہوتی تو آپ سے پوچھتے بھائی سمجھ میں بھی کچھ آ رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہ کلاس نہیں ہے, یہاں پر ایسے آگے چلانا ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ عورت کی کفالت کا بوجھ اسی پر ڈالنا ظلم ہے. ظلم, ٹھیک ہے, عورت کی کفالت کا بوجھ اسی کے اوپر, یعنی وہ اپنی کفیل خود بنے, اپنا کھائے, اپنا کمائے, اپنی ضروریات زندگی اور خواہشات زندگی خود پوری کرے. یہ اس عورت کے اوپر ظلم ہے. حالانکہ دیکھا جائے ایک اور نظر سے, جس نظر سے دنیا کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ تو اس کے ساتھ بڑا تعاون کیا جا رہا ہے. اپنی خواہش والی زندگی گزار رہی ہے, اپنی من مرضی والی زندگی گزار رہی ہے, کوئی اس کے اوپر پابندیاں نہیں ہیں, کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے, کوئی اس کو منع کرنے والا نہیں ہے. تو یہ تو اس کے ساتھ یعنی بہت فیور کر رہے ہیں آپ. لیکن خرد کو کہہ دیا جنو, جنو خرد کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا نام خرد. تو اب یہ جو حضرت بول رہے ہیں, یہ یا تو جنو کو خرد کہہ رہے ہیں یا خرد کو جنو کہہ رہے ہیں, کوئی تو ایک مسئلہ ہے. یعنی یہ وہی بات نہیں کر رہے, وہی راگ نہیں الاپ رہے جو کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر الاپا جا رہا ہے. یہ اس سے ہٹ کر کے بالکل ایک دم ہی الٹی بات کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ عورت کی کفالت کا بوجھ اسی پر ڈالنا ظلم ہے. اب کہتے ہیں کہ تصور کریں اس عورت کے بارے میں جس کا خاوند, باپ, بھائی یا بیٹا یا کوئی دوسرا قریبی رشتہ دار, ٹھیک ہے نا, ان چاروں کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہو, چچا بھی ہو سکتا ہے نا, مامو بھی ہو سکتا ہے نا, بھتیجا بھانجا بھی ہو سکتا ہے نا, ٹھیک ہے, بلکہ ہمارے یہاں تو اور بھی دور کے رشتہ دار, یعنی باپ کا کزن بھی ہو سکتا ہے, ماں کا کزن بھی ہو سکتا ہے, یا کوئی دوسرا رشتہ دار اس کی معاشی کفالت کا پورا ذمہ اٹھائے ہوئے ہے, پورا ذمہ اٹھائے ہوئے. گھر سے باہر آتے جاتے وقت اس کے تحفظ کی خاطر اس کے ساتھ ہونے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شریعت اس کو ایک سرٹن دائرے تک جو ہے وہ اجازت دیتی ہے کہ وہ محرم کے بغیر نکل سکتی ہے, جس کو کہتے ہیں کہ شرعی سفر. شرعی سفر کی جو مقدار ہے اس کے اندر جو ہے وہ محرم کے بغیر نکل سکتی ہے, اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. اور یہ پردے کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا کہ نہیں تم بس اپنے گھر کے اندر رہو اور گھر سے باہر ہرگز ہرگز نہیں نکل سکتی. یعنی تم اپنے رشتے دار کے گھر بھی نہیں جا سکتی, تم اپنے جو ہے وہ ماں کے گھر بھی نہیں جا سکتی, باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی, تم جو ہے وہ حتیٰ کہ کوئی ضروری چیز اگر خریدنے کے لیے بازار جانا پڑ جائے تمہیں تو تم وہاں بھی نہیں جا سکتی. نہیں, یہ پردہ نہیں ہے. یہ ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے جس کو کہ ہمیں اس وقت بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پردہ کیا چیز ہوتا ہے. اسی وجہ سے پچھلے دنوں آپ کے ساتھ ایک مضمون بھی شیئر کیا تھا کہ جس کے اندر بھائی پردے کا مطلب کیا ہوتا ہے. آخر میں کوٹ بھی کیا تھا, معرف القرآن کو اٹھا کر کے پڑھ لیں, علماء کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ لیں تو زیادہ آسان ہو جائے گا سمجھنا, لیکن کم از کم اس کو پڑھیں کہ پردہ کس چیز کو کہتے ہیں, اس کے کیا درجے ہوتے ہیں. گھر پردے کا سب سے پہلا درجہ اور اصل درجہ جو ہے وہ گھر کی چار دیواری ہے, اور اس کے بعد گھر سے باہر نکلنا اگر ہو ضرورت کے تحت, مجبوری کے تحت نہیں, مجبوری نہیں کہہ رہے کہ جب تک تمہیں مجبوری نہ ہو تم اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. ضرورت کا لفظ استعمال کیا, بلا ضرورت نہ نکلو, ضرورت پڑے تو نکل سکتی ہو, ضرورت پڑے تو نکل سکتی ہو, اور شرعی سفر کے دائرے کے اندر بغیر محرم کے بھی نکل سکتی ہو. اور کس طرح سے نکل سکتی ہو, پورے پردے کے ساتھ, سر پہ سکارف باندھ کر کے نہیں. یہ سکارف پردے کا نام نہیں ہے, جیسے کہ انڈیا کے اندر بڑے لوگوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے اور بدقسمتی سے جن کو سمجھانا چاہیے تھا وہ بھی نہیں سمجھا رہے ہیں کہ سکارف کے اوپر پابندی لگائی انہوں نے اور اس کا نام دیا ہے حجاب کے اوپر پابندی, حالانکہ وہ حجاب پر پابندی نہیں ہے. انہوں نے حجاب پر پابندی نہیں لگائی ہے. حجاب کا اردو ترجمہ بنتا ہے پردہ, سکارف کا اردو ترجمہ پردہ نہیں بنتا. انہوں نے سکارف کے اوپر پابندی لگائی ہے, حجاب کے اوپر پابندی نہیں لگائی ہے. جو عورتیں حجاب کرنا چاہیں, پردہ کرنا چاہیں, وہ کر سکتی ہیں پردہ, ہندوستان کے اندر بھی, کرناٹکا کے اندر بھی, لیکن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, نہیں کرنا چاہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی, ظاہر ہے ان کو پھر. تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ پردہ ہوتا کیا ہے, پردے کی کیا اقسام ہوتی ہیں, پردے کے کی کیا درجے ہوتے ہیں, پردہ کیسے کیا جاتا ہے، کس سے کیا جاتا ہے، محرم کون ہوتا ہے، نامحرم کون ہوتا ہے، نامحرم کے ساتھ کیسے آداب ہونے چاہیے، محرم کے ساتھ کیسے آداب ہونے چاہیے، ہمیں نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، بہت تھوڑا سا پتا ہے، اور اتنا تھوڑا سا پتا ہے کہ جتنا کہ روح کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تھا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے میں تمہیں قلیل علم دیا، ہمیں شریعت کے بارے میں اس سے بھی کم علم ہے جتنا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے میں علم دیا تھا. اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں، بس پتا سب کچھ مجھے ہے، بس جن کو زیادہ فکر پڑی ہوئی ہے جو دیندار ہو گئے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس عمل کی تھوڑی سی کمی ہے، دیندار یہ سمجھ رہا ہے کہ عمل کی تھوڑی سی کمی ہے، پتا مجھے سب کچھ ہے، دنیا دار تو ظاہر ہے وہ بھی نہیں سمجھتا، وہ تو کہتے ہیں نہیں مجھے تو کوئی عمل کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی کمی ہے نہ پتا ہے، کچھ کوئی مسئلے کوئی نہیں ہے. نہیں، دینداروں کو علم کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، اور عمل علم کے بعد آتا ہے. جب علم ہی کوئی نہیں ہے تو پھر عمل کس چیز پہ کرو گے؟ تو گھر سے باہر نکلنا، یہ محرم اگر چاہ سمجھتا ہے کہ جی اس وقت شرعی سفر کے دائرے کے اندر بھی اس وقت ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو گھر سے باہر نکلنا چاہیے، عورت کو ایسا ماحول نہیں ہے، ایسے حالات نہیں ہیں، تو وہ اس بات کو اہم سمجھتا ہے کہ بھائی میں ساتھ لے کر کے جاؤں، جہاں بھی لے کر کے جانا ہے. تو اس کو جو ہے نا، وہ اس وقت ایک بہت بڑے ظلم کے نام سے تعبیر کیا جا رہا ہے، بہت ظلم بنا کر کے کہ جی گھر سے نکلنے کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. بھائی جہاں لگائی ہوئی ہے وہاں لگائی ہوئی ہے، جو شریعت کے اصول کے خلاف لگائی ہوئی ہے اگر تو وہ غلط ہے، اور جو شریعت کے مطابق ہے وہ صحیح ہے. اس کو تفصیل سے دیکھنا پڑے گا نا، ایسے تو خالی پروپیگنڈا کر کے تو نا باتوں کو نہیں کیا جا سکتا نا. تو یہ ایک پازیٹو چیز ہے. مسئلہ یہ ہے، اس جملے کو پڑھ کر کے اس عاجز نے اتنی ساری ایکسپلینیشن کی ضرورت کیوں محسوس کری، کیونکہ اس جملے کو جو ہے وہ انہوں نے تو بڑے مثبت انداز میں لکھ دیا ہے نا، کہ بڑا فکر پڑی ہوئی ہے اس کے باپ کو، بھائی کو، بہن، بیٹے کو یا شوہر کو، کہ جی میں تحفظ میں لے کر کے باہر نکلوں، اور اسی چیز کو جو ہے وہ منفی طور پر. نہیں، کیوں تحفظ میں لے کر کے باہر نکلوں؟ میں خود اپنا تحفظ کر سکتی ہوں، مجھے پتہ ہے کیسے تحفظ کرنا ہے، میں خود جو ہے وہ کراٹے سیکھ لوں گی. امریکہ کے اندر تو وہ ہے نا، کراٹے سیکھ لیا، کراٹے سے بھی کام نہیں بنا تو انہوں نے وہ پیپر اسپرے لے کر کے آ گئے، کوئی ان کے اوپر اٹیک کرے گا نا تو اس کو پیپر اسپرے سے ماروں گی، ہمارے ہوتے تھپڑ ماروں گی. تھپڑ مارنے سے پہلے وہ بے ہوش کرنا کوئی مشکل کام ہے بھائی، جو تھوڑا سا طاقتور ہو وہ آسانی کے ساتھ آپ کو تھپڑ سے پہلے ہی، یا مارنے دو تین تھپڑ کھا لے گا تھپڑ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کو، زیادہ بڑے فائدے کے لیے تھوڑا سا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، تو مار دیجیے گا دو تین تھپڑ، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ اس کو ایک مثبت انداز میں اس جملے کو لکھ رہے ہیں، جس کو کہ ہم نے بالکل منفی بنا دیا اس جملے کو. کیا لکھ رہے ہیں کہ تصور کریں اس عورت کے بارے میں کہ جس کا باپ، بھائی، بیٹا یا کوئی دوسرا قریبی رشتہ دار، خاوند گھر سے باہر آتے جاتے وقت اس کے تحفظ کی خاطر اس کے ساتھ ہونے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. جگہ ہے تو تھوڑا آگے آ جائیں پیچھے، اس کی ضرورت کی ہر شے. اب یہاں پر آ کر کے نا گوٹ اٹکتی ہے، یہ اگلا جملہ جو ہے یہ دوسرے طرح کا جملہ ہے. پہلا جملہ تو بالکل الٹ جملہ ہے نا، بالکل آج اس کو الٹ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اب یہاں پر اگلا جملہ جو ہے نا یہ بڑا دکھتی رکھ کے اوپر ہاتھ رکھنے والا جملہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت کی ہر شے اسے گھر کی دہلیز پر مہیا کرتا ہے. خاوند، باپ، بھائی، بیٹا یا کوئی قریبی رشتہ دار مرد، اس کی ضرورت کی ہر شے اس کو گھر کی دہلیز کے اوپر مہیا، یعنی گھر کے اندر لا کر کے مہیا کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. کہ نہیں جی آپ کو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا آپ کی ہر ضرورت کو پوری کروں گا. اب یہاں پر جو ہے نا، شروع میں تو کہتی ہیں نہیں جی مجھے گاڑی دیں، مجھے آتی ہے ڈرائیو کرنا، مجھے بھی ڈرائیو کرنا آتا ہے، اور اب تو ویمن ڈرائیونگ جو ہے وہ جہاں پہ نہیں الاؤڈ تھی وہاں بھی الاؤڈ ہو گئی ہے، تو آئی نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ، میں چلی جاؤں گی، میں گروسری شاپنگ کر لوں گی، میں چیز لے کر کے آ جاؤں گی، آپ کی مجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن جب یہ چیز زیادہ بڑھتی ہے نا، اچھا بھائی ٹھیک ہے تم گروسری شاپنگ کر کے جا سکتی ہو، ہر چیز لے کر کے آ سکتی، ٹھیک ہے اب ہر چیز لے کر کے آنا، اب میں کچھ بھی نہیں لے کر کے آؤں گا تمہارے لیے،
وہاں پہ نہیں 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 یہ کیسے بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ مرد ہیں، جو بھاری چیزیں وہ تو آپ کے لیے کیا نہیں پڑیں گی، 10 کلو کا تھیرا اٹھائے نا خود سے، 10 کلو تو اٹھتا نہیں ہے، 20 کلو 30 کلو، مرد تو 20 کلو بھی اٹھا کے لے کر کے آتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ اپارٹمنٹ کے اندر لفٹ نہ ہو تو لفٹ کے بغیر سیڑھیوں کے اوپر ہی چڑھ کر کے جو ہے وہ 10-10, 20-20, 30-30 کلو کی چیزیں اٹھا کر کے لے کر کے آتے ہیں، یہ تو آپ نہیں لے کر کے آ سکتی نا. تو وہاں پر نہیں جی، یہ جو باہر کے سارے کام ہیں نا، یہ میں صرف وہ والے کام کروں گی جس میں مجھے مزہ آتا ہے، صرف مزے والے کام میں خود کر لوں گی، مجھے بھی ڈرائیونگ آتی ہے اور ڈرائیونگ از الاؤڈ، ڈرائیونگ لائسنس بھی مل سکتا ہے، بلکہ اب تو جو ہے وہ ٹریفک پولیس بھی جو ہے وہ عورتوں کی شکل میں آ گئی ہے، تو میں خود ڈرائیو کر کے کام کر لوں گی. لیکن جب یہ کام زیادہ بڑھ جاتے ہیں نا، تو اس وقت نہیں جی آپ کو ہی کرنا ہے، آپ مرد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا، آپ باہر کے سارے کام کریں، یہ والے کام کریں جو مجھے اچھے ہی لگ رہے کام کرنے والے. نہیں، دین اسلام کا یہ نہیں ہے. دین اسلام جو معاشرہ دیتا ہے نا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گھر سے باہر آتے جاتے وقت اس کے تحفظ کی خاطر اس کے ساتھ ہونے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے مرد، اس کی ضرورت کی ہر شے اسے گھر کی دہلیز پر مہیا کرتا ہے. کچھ یہ بھی کہتی ہیں کہ جی گھر کے ہر کام کے اندر برابر کا ہاتھ بٹانا چاہیے، گھر کے ہر کام کے اندر مرد کو جو ہے وہ برابر کا ہاتھ بٹانا چاہیے. یہ کوئی دین نے ذمہ داری لگائی ہے مرد کی، پتہ نہیں کون سے والی دین کی بات کر رہی ہیں، کہاں سے لے کر کے آئیں، کہاں سے اس کی دلیل ہے، کون سی حدیث، کون سا قرآن، کون سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کہ گھر کے ہر کام کاج کے اندر جو ہے وہ 50% مرد نے کرنا ہے. تو گھر کے کام کاج کے اندر 50% مرد نے کرنا ہے تو باہر کے کام کاج کے اندر 50% آپ کیوں نہیں کریں گی پھر، 50% کا حساب لگائیں گی کہ جی باہر کے کام کاج جو ہے نا وہ 50% اب عورت کرے گی. یہ جو ہے نا، یہ اصل میں اتنی کمپلیکس ایکویشن بن جاتی ہے نا، جب نفس پرستی شروع ہو جاتی ہے نا، گندگی شروع ہو جاتی ہے نا، تو اتنی کمپلیکس سچویشن بن جاتی ہے کہ اس کو نہ تو سمجھانا اتنا آسان ہوتا ہے نہ سمجھنا اتنا آسان ہے. سمجھنا کیسے آسان ہوگا جب سمجھانا اتنا مشکل کام ہے، تو سمجھنا کیسے آسان کام ہو سکتا ہے. اور اس وقت ہم اسی دور کے اندر کھڑے ہوئے ہیں جس کو دجالی دور کہتے ہیں نا. یہ دجالی دور کا مطلب یہ ہوتا ہے، اٹس ناٹ اے پیس آف کیک، یہ کوئی مٹھیائی نہیں بٹ رہی ہوتی ہے دجالی دور کے اندر. یہ دجالی دور کا فتنہ یہی ہے کہ سمجھ آنا تو مشکل بات ہے ہی، سمجھانا اس سے زیادہ مشکل بات. اتنا دجل، اتنا فریب، اتنی کنفیوژن، اتنی کمپلیکسٹی ڈالی ہوئی ہوتی ہے چیز کے اندر کہ سمجھانا اتنا مشکل کام ہو جاتا ہے. چلیں مضمون کے اوپر واپس آتے ہیں کہ اس کی ضرورت کی ہر شے اسے گھر کی دہلیز پر مہیا کرتا ہے، اپنی عمر بھر کی کمائی ہنسی خوشی اسی پر خرچ کر دیتا ہے. اس کے اوپر آج کل خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا کوٹ کیا جا رہا ہے کہ جی بزنس وومن ہوتی تھیں، انٹرپرینیور ہوتی تھیں، ملینئر ہوتی تھیں، بزنسز جو ہے وہ رن کیا کرتی تھیں اور ان کے انڈر جو ہے نا وہ مرد کام کیا کرتے تھے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ جی وہ جو ہے وہ عالمہ فاضلہ ہوتی تھیں، محدثہ ہوتی تھیں اور جو ہے نا وہ مردوں کو پڑھاتی تھیں. صحابیات کی تعداد کتنی تھی؟ 124,000 صحابہ، ان کی بیگم ہی نہیں ہوتی تھیں، ان کی بیویاں نہیں ہوتی تھیں، ان کی بیٹیاں نہیں ہوتی تھیں، ان کی بہنیں نہیں ہوتی تھیں، یہ سارے 124,000 جو ہیں مرد ہوتے تھے. تو اس میں سے اگر 50% عورتوں کو نکالیں تو کتنے بنیں گے بھائی؟ 50,000 عورتیں، 50,000 کے قریب تقریباً. عائشہ صدیقہ اور خدیجہ الکبریٰ کتنی بنتی ہیں؟ 50,000 کے اندر کتنے فیصد بنتی ہیں؟ یہ ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو کہ محدثہ، عالمہ، فاضلہ اور فقیہ اور مفتیہ، اور ایک جو ہے وہ خدیجہ الکبریٰ، اور باقی صحابیات کدھر چلی گئیں؟ ساری کی ساری فقیہ تھیں، ساری کی ساری بزنس وومین تھیں. یا کتنی تھی ٹوٹل؟ گنتی پہ کریں نا آپ، ذرا کاؤنٹ کریں نا. اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ جو بزنس وومن تھیں، تو کیسے بزنس وومن بنی، کیوں بنی اور کب بنی؟ ایک تو اسلام سے پہلے تھیں، بعثت سے پہلے تھیں، پھر ان کی دو شادیاں ہو کر کے دو شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کا والد کا مال اور شوہروں کا مال اور اتنا کچھ موجود تھا، پردے کے بھی حکم کوئی نہیں آئے ہوئے تھے، تو وہ ایسے وہ بزنس کرتی تھیں، اور اس میں بھی جو ہے وہ بیٹھ کر کے جو ہے وہ کوئی کانفرنس میٹنگ وغیرہ نہیں کرتی رہتی تھی، اس طرح سے باہر نہیں نکلا کرتی تھی، مردوں کو باہر نکالا کرتی تھی، مردوں کو پے کیا کرتی تھی کام کرنے کے لیے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پے کر کے جو ہے وہ سفر کے اوپر روانہ کیا تھا، خود تو نہیں گئی تھی نا سفر کے اوپر بزنس ٹریول کرنے کے لیے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھیں وہ؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ کسی یونیورسٹی جا کر کے انہوں نے شعر و شاعری کی تعلیم حاصل کری تھی، کوئی کالج گئی تھیں، کوئی اسکول گئی تھیں، ان کے والد صاحب تھے بہت بڑے عربی دان، عربی زبان کے عظیم انسان، اور ان کا پورا ماحول معاشرہ، عورتیں جو ہے وہ زمانے میں شاعرہ ہوا کرتی تھیں، وہ اپنے باپوں سے سیکھا کرتی تھیں، اپنے گھر کے بڑوں سے سیکھا کرتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایبلٹی دی تھی، جیسے ایک شاعرہ ہوتی ہے، شاعر ہوتا ہے اس کے منہ سے نثر کی بجائے شعر نکل رہا ہوتا ہے، اس نے کوئی یونیورسٹی جا کر کے شعر و شاعری پڑھی نہیں ہوتی، وہ تو ہم جیسے لوگ پڑھتے ہیں میر درد اور میر تقی میر اور مرزا غالب کے اشعار، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایبلٹی دی ہوتی ہے اس کو پڑھنے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر پڑھے لیکن وہ شعر کہہ رہا ہوتا ہے وہ انسان. تو ایک تو یہ کہ وہ ان کے پاس یہ ایبلٹی تھی، دوسری یہ ان کی اولاد تھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کیا گھر میں کوئی اولاد تھی؟ ان کے شوہر کون تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. جو انہوں نے علم پھر بعد میں حاصل کیا شریعت کا، وہ سارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گھر کے اندر حاصل کیا، اور پھر چند سالوں کے بعد، کتنی چھوٹی عمر تھی ان کی، ان کے ساتھ شادی کی ایک بڑی حکمت یہی بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی جوانی کا دور جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، بالکل جب ان کے اندر سیکھنے کی سب سے زیادہ صلاحیتیں موجود تھیں، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ وقت صرف کیا، اور پھر چند سالوں کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر چلے گئے. اچھا، ان کو دوسری شادی کی اجازت بھی نہیں، کیونکہ یہ امہات المومنین میں سے ہیں، اور امہات المومنین جو ہے یہ ان کے ساتھ امت کا نکاح ہی جائز نہیں ہے، پردے کا حکم ہے، نکاح کا حکم نہیں ہے، نکاح کی اجازت نہیں ہے. اب انہوں نے ساری زندگی کیا کرنا تھا؟ جو علم سیکھا تھا وہ علم سکھانا تھا کہ نہیں سکھانا تھا؟ ان کے اوپر نہ کوئی ذمہ داری، جو حجرہ مبارک تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ موجود، والد صاحب بھی وہاں پہ موجود، امت جو ہے وہ ساری کی ساری آپ کے اولاد ہے، آپ نے ان کی کوئی ایسی ذمہ داری پوری نہیں کرنی ہے، کسی کی خدمت نہیں کرنی ہے، کسی کے لیے قربانی نہیں دینی ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عطا فرمایا ہے، تو اس علم کو انہوں نے پڑھانا ہی تھا نا. اب اس ایک مثال کو جو ہے وہ پوری امت کی عورتوں کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں کہ جی ساری جو ہیں وہ فقیہ بنے، ساری جو ہیں وہ عالم و فاضل و ڈگریاں حاصل کریں جا کر کے، تو گھر کا کام کون کرے گا پھر؟ وہی مرد کرے گا پھر آ کر گھر کا کام، اس کا مطلب ہے کوئی تو کرے گا نا، جہاں پہ افورڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ نوکر کرے گا، چاکر کرے گا یا مشینیں کریں گی، اور کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ کون کرے گا جہاں پہ افورڈ نہیں کر سکتے؟ تو بھائی ہمارے فقہا نے جو باتوں کو سمجھایا نا وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہترین تفسیری پوائنٹ اٹھایا تھا سورہ طٰہٰ کی اس آیت کے تحت، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فقلنا یا آدم، ہم نے کہا آدم سے، اے آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ جو شیطان ہے نا جس کا ذکر پچھلی آیت کے اندر آیا، فسجدوا الا ابلیس ابا، تو یہ جو شیطان ہے نا یہ تمہارا اور تمہاری زوجہ دونوں کا دشمن ہے. فلا یخرجنکما من الجنتی، پس کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، کچھ دھوکہ دے کر کے، کچھ فریب کر کے یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے. من الجنتی فتشقا، پس تم اکیلے مشقت میں پڑ جاؤ. اے آدم یہ تم دونوں کا دشمن ہے، کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے. پھر اس کے بعد تشقا میں صرف واحد کا صیغہ استعمال کیا، پس تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. بیگم صاحبہ مشقت میں نہیں پڑیں گی، بیگم صاحبہ نکلیں گی تو جنت کی نعمتوں سے محروم تو وہ ہو جائیں گی، ان کی جنت والی خواہشات، لباس وہ ساری چھین لیے جائیں گے، لیکن مشقت میں تم پڑو گے. یعنی اب گھر دنیا کے اندر اب تم نے ان کے لیے جنت کا انتظام کرنا ہے. دنیا کے اندر اب تم نے ان کے لیے جنت کا انتظام کرنا ہے. گھر بھرے جنت, ہمارے حضرت کی شاید ایک کتاب بھی ہے. تو آدم صاحب, آپ نے ان کی بات مانی کیوں تھی کہ جی پھل کھا لیں, کھا لیتے ہیں نا, ایسا بھی کیا ہے, کھا لیتے ہیں نا, کیا ہو گیا اس میں. آپ کو میں نے قوام بنایا تھا, آپ کو اونچا درجہ دیا تھا, آپ نے کہہ دینا تھا بیگم صاحبہ آپ بہت پیاری ہیں, بہت اچھی ہیں, مجھے آپ سے بہت محبت ہے, لیکن اطاعت جو ہے نا وہ تو میں نے اوپر کی کرنی ہے, نیچے کی نہیں کرنی. اطاعت میں نے اوپر کی کرنی ہے. یہاں پہ غلطی ہو گئی, بھول ہو گئی, نسیان ہو گئی, فنسیا, اور بیگم صاحبہ کی بات مان لی. بھائی بیگم صاحبہ کی بات جو ہے نا وہ اس کنڈیشن کے ساتھ ماننی ہوتی ہے کہ یہ اوپر سے کانفلکٹ تو نہیں کر رہی, کہیں اوپر سے کہیں کانفلکٹ تو نہیں کر رہی, کانٹراڈکٹ تو نہیں کر رہی اوپر والے حکم کو. ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے, ہم اوپر والے کا حکم مانتے نہیں ہیں, اور نہ ہم جو ہے وہ نیچے والوں کو دیکھتے ہیں کہ جی ان کا حکم اوپر والے کے حکم سے کہیں کانٹراڈکٹ تو نہیں کر رہا, کہیں اس سے کلیش تو نہیں کر رہا. ہم اپنے خواہشات کے, جذبات کے, جو بھی ہیں ان کے تحت آ کر کے یہ دیکھے بغیر حکم مان لیتے ہیں, اور جب بغیر مان لیتے ہیں نا تو حکم تو حکم ہوتا ہے بھائی. اوپر والے کا حکم تو اوپر والے کا اونچا حکم ہوتا ہے, بڑا حکم ہوتا ہے, اور پھر اس حکم کی جو نافرمانی ہوتی ہے نا تو وہ پھر لے ڈوبتی ہے. تو فتش کا تم اکیلے اس مشقت کے اندر پڑے ہو. تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ یہ جو مفہوم لفظ فتشقہ کا ہے نا, جو جمہور مفسرین نے لکھا ہے, تو امام قرطبی نے اس کا اس جگہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے کچھ دانے, گیہوں, چاول وغیرہ لا کر ان کو دے دیے کہ ان کو زمین میں آپ کاشت کرو, پھر جب یہ پودا نکلے اور اس پر دانے جمے تو اس کو کاٹو. یہ آدم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام آ کے بتا رہے ہیں, ہوا کو نہیں بتا رہے کہ آپ یہ کریں, یہ آدم علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ زمین میں کاشت کرو, جب پودا نکلے گا پھر اس کے اوپر دانے جمیں گے, یعنی آل دس ٹائم آپ کو اس کو پانی بھی دینا ہے, واٹر بھی کرنا ہے اس کو, اس کی باقی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ سب کام کرنے کے بعد جب دانے جمیں گے تو پھر آپ اس کو کاٹیں, پھر پیس کر روٹی بناؤ, اور پھر ان سب کاموں کے طریقے بھی حضرت آدم کو سجا دیے. روٹی بناؤ تو آ تو مارے گئے. اب تو ان سب کاموں کے طریقے بھی حضرت آدم کو سجا دیے. اس کے مطابق آدم علیہ السلام نے روٹی پکائی اور کھانے کے لیے بیٹھے تھے کہ روٹی ہاتھ سے چھوٹ کر پہاڑ کے نیچے لڑک گئی. آدم علیہ السلام اس کے پیچھے چلے اور بڑی محنت کر کے واپس لائے, تو جبرائیل امین نے کہا کہ اے آدم, آپ کا اور آپ کی اولاد کا رزق زمین پر اسی طرح مشقت سے حاصل ہوگا. فتشقا, یہ مشقت جو ہے نا جنت کے اندر, ہم نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ روٹی پکائیں, آپ بیج بوئیں, آپ جو ہے یہ محنت کریں اور وہ محنت کریں. جنت میں کیا کہا تھا, مزے کریں, لیکن ایک حکم دے دیا تھا, اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کیجیے گا. کرنے کو کچھ نہیں کہا تھا, نہ کرنے کو ایک بات کہی تھی, یعنی نیگیٹو حکم دیا تھا, پوزیٹو حکم کوئی نہیں دیا تھا. تو گناہ سے بچنا ہے نا, جو جس سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے اس وہ چیز گناہ کہلاتی ہے. گناہ سے بچنا جو ہے نا وہ ہماری شریعت کے اندر یہ دراصل اصل چیز ہے. آگے سے نفلی اعمال کرنا جو ہے نا یہ اس کے بعد آتا ہے, اصل چیز تو گناہ سے بچنا ہے. تو پھر انہوں نے لکھا کہ بیوی کا نفقہ ضروریہ شوہر کے ذمے ہے. اس مقام پر شروع آیت میں حق تعالی نے آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا کو بھی خطاب میں شریک کیا, عدو لکا ولزوجی کا, یہ تمہارا بھی دشمن ہے, تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے. فلا یخرجنکما من الجنتی, بس یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے. جس میں بتلایا گیا ہے کہ شیطان آپ کا بھی دشمن ہے اور آپ کی بیوی کا بھی, اور یہ کہ ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو یہ جنت سے نکلوا دے. مگر آخر آیت میں لفظ فتشقا کو مفرد استعمال فرمایا, بیوی کو اس میں شریک نہیں کیا، ورنہ بمقتضائے مقام، یعنی مقام کا تقاضا یہ تھا، پیچھے سے ڈول کا صیغہ چل رہا تھا، اس مقام کے تقاضے کے مطابق ابھی بھی ڈول کا صیغہ آنا چاہیے تھا، سنگولر کا صیغہ کہاں سے آ گیا؟ تو فرماتے ہیں بمقتضائے مقام فتشقیہ کہا جاتا، تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا. امام قرطبی نے اس سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے، عورتوں کو تو سب سے پہلے نا ووٹ امام قرطبی کو دینا چاہیے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس سے مسئلہ مستنبط کیا کہ ضروریات زندگی بیوی کی مرد کے ذمے ہیں، ان کے حصول میں جو محنت و مشقت ہو اس کا تنہا ذمہ دار مرد ہے، اسی لیے فتشقا بصیغہ مفرد لا کر اشارہ کر دیا کہ زمین پر اتارے گئے تو ان ضروریات زندگی کی تحصیل میں جو کچھ محنت مشقت اٹھانا پڑے گی وہ حضرت آدم علیہ السلام پر پڑے گی، کیونکہ حوا کا نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنا ان کے ذمے ہے، مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے نہیں ہے. یہ آج کا کوئی ماڈرن مولوی نہیں بول رہا، یہ امریکن اسلام نہیں ہے، یہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر امام قرطبی کو کوٹ کر رہے ہیں. آج کے فیمنزم کے اندر اس کی تفسیر نہیں کی جا رہی، ان دی لائٹ آف فیمنزم. جو فیمنزم ہے، جیسے کہ آپ اس فقیر سے بھی کئی دفعہ سن چکے ہیں نا، اس کے ذمہ دار عورت نہیں ہے، اس کے ذمہ دار مرد ہیں، اس کے ذمہ دار مرد ہیں، چاہے وہ مشرق میں ہو چاہے وہ مغرب میں ہو، ہر جگہ اس کے ذمہ دار مرد ہیں. اگر وہ اللہ کا حکم مانے اور اللہ والوں کا حکم مانے، اس فیمنزم کی تو سانس ہی بند ہو جائے گی، اس کو تو آکسیجن ہی نہیں ملے گی، یہ تو آکسیجن حاصل ہی مرد کی کوتاہی کی وجہ سے کرتی ہے. تو نفقہ واجبہ صرف چار چیزیں ہیں. اب انہوں نے مردوں کے بھی تھوڑی سی آسانی فرما دی. قرطبی نے فرمایا کہ اسی آیت نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ عورت کا جو نفقہ مرد کے ذمے ہیں وہ صرف چار چیزیں ہیں، کھانا پینا لباس اور مسکن. اب پھر چڑھ جائیں گے، جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں نا ان کو چڑھنے کے بہانے چاہیے ہوتے ہیں خالی. میں جانتا ہوں آپ میں سے حرکتیں سب کی، عورتوں کے بھی مردوں کی، الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی، جاننا چاہتا نہیں ہوں لیکن بدقسمتی سے جاننا پڑ جاتا ہے، جو کہ الو بنانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں خالی اروا. لیکن وما یخدعون الا انفسهم، وہ صرف اپنے آپ کو الو بنا رہے ہوتے ہیں اور کسی دوسرے کو الو نہیں بنا رہے ہوتے، کوشش ضرور کرتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، کوشش ضرور کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، مر جاؤ گے تھوڑے دن کے بعد یا تھوڑی دیر کے بعد، پھر اس کے بعد سب کچھ سامنے آ جائے گا، جو کر رہے ہو یہاں پر سب کچھ سامنے آ جائے گا. کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرو یار، کیوں اپنی یہ واحد جو اللہ تعالی نے موقع دیا ہے، واحد موقع دیا اللہ کو راضی کرنے کا، دوسرا لے کر کیا ہوگے کہیں سے، دوسری زندگی لے کر کیا ہوگے کہیں سے، اس کو گنوا رہے ہو الو بنانے کی کوشش کے اندر، وہ بھی ناکام. کھڑے ہو جاؤ یار، کھڑے ہو جاؤ اللہ سے، کھڑے ہو جاؤ، سچے بن جاؤ. کچھ کرنا چاہتے ہو اپنی آخرت کے لیے تو، اپنی اولاد کی آخرت کے لیے تو. کھانا پینا لباس اور مسکن، یہ چار چیزیں جو ہیں وہ نفقہ ضروریہ کے اندر ہیں، دوا اس میں شامل نہیں ہے، ہسپتال کی وجہ سے اس میں شامل نہیں ہے، باقی چیزیں جو ہیں اس میں شامل نہیں ہیں، نہ زیور نہ کپڑا نہ کچھ اور ایکسٹرا کپڑے وغیرہ. تو یہ ضروریات جو ہے نا، اس کی دوسری وجوہات ہوتی ہیں نا. ہمارے مشائخ نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو منیمم ریسپانسبلٹیز رکھی ہیں نا، تو وہ کیوں رکھی ہیں؟ اس لیے نہیں رکھی کہ ان کے اندر گزارا ہو جائے گا، ان کے اندر جو ہے وہ زندگی گزر جائے گی. تو نہ تو عورت کو مرد کے اوپر چڑھنے کی ضرورت ہے یہ بات سن کر کے، اور نہ جو ہے وہ مرد کو عورت کے اوپر چڑھنے کی ضرورت ہے. ہم سب نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، صرف مردوں نے نہیں دینا اور نہ صرف عورتوں نے جواب دینا ہے. تو یہ تو ہے ہماری شریعت کی بنیاد قرآن مجید اور قرآن مجید کی اللہ والوں نے جو تفسیر کری ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کی ضرورت کی ہر شے اسے گھر کی دہلیز پر مہیا کرتا ہے، اپنی عمر بھر کی کمائی ہنسی خوشی اس پر خرچ کر دیتا ہے، اسے اچھا کھلاتا اور پہناتا ہے. ایک اچھا نارمل مشرقی گھرانہ جس کے اندر ہماری اسلامی روایات ہمارے تہذیب کا حصہ بن چکی ہیں، اور وہاں پر ہم اپنی تہذیب چاہے پاکستانی کلچر کہیں، اس کو انڈین کلچر کہیں، لیکن اصل میں وہ اسلام سے آ رہا ہے. تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے، اچھا کھلاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اور بالآخر با دل ناخواستہ ہی سہی گھر کے معاملات بھی اسی عورت کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. کیا مطلب با دل ناخواستہ ہی سہی؟ یعنی چاہتا تو یہی ہے کہ بھئی مجھے اللہ نے قوام بنایا، میری مان کے چلنا چاہیے، میرا حکم اس گھر کے اندر چلنا چاہیے، لیکن ایک ایسا فیز آتا ہے اس کی زندگی کے اندر کہ اس کو گھر کے معاملات عورت کی جھولی میں ڈالنے پڑتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ آگے لکھتے ہیں کہ یہ تصور کہ ہمارے معاشرے میں خاندانی نظام کی عورت کے پاس فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ایک افسانہ ہے. صلاحیت کی بجائے غالباً ان کو اختیار کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا، کہ یہ تصور کہ ہمارے معاشرے میں خاندانی نظام کی عورت کے پاس فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہوتا یہ ایک افسانہ ہے. خاندانی نظم کے اندر بچوں کی عمر ذرا زیادہ ہونے کے بعد عورت بالعموم اس قدر با اختیار ہو جاتی ہے اس کا اندازہ ہر شوہر کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بچے جب نہیں ہوتے اس وقت جو ہے وہ شوہر چڑھاوا ہوتا ہے، اور بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت تک بھی یہ چڑھے والے شوہر جو ہوتے ہیں وہ چڑھے ہی رہتے ہیں، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر بالعموم، ایکسپشنز آر آلویز دیئر، لیکن بالعموم اب جو ہے نا یہ عورت گیٹس بیک ایٹ دا ہسبینڈ. اب بچے جو ہے نا وہ عورت کی طرف ہی ہوتے ہیں، اور یہ عورت جو ہے نا پھر اسی کا راہ چل رہا ہوتا ہے کیونکہ بچے اسی کی بات مان رہے ہو عمومی طور پر. ہاں دین میں ایسا نہیں ہوتا، دین میں ایسا نہیں ہوتا، عجیب بات ہے کہ جو دیندار عورتیں ہوتی ہیں نا ان کے بچے ان کی بات بھی نہیں مانتے. عجیب، اس کی وجہ ہے ہم بات کر چکے ہیں اس کے اوپر پہلے. دیندار عورتیں بس کیا کروں، شوہر جو ہے نا وہ بچے کو جو ہے وہ ہر وقت ٹی وی دکھاتا رہتا ہے، شوہر بچے کو جو ہے نا وہ ہر وقت ویڈیو دکھاتا رہتا ہے، کارٹون دکھاتا رہتا ہے، اور گندی گندی باتیں کرتا رہتا ہے اور غلط کرتا رہتا ہے، اور بچے جو ہے وہ شوہر کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، میری تو سنتے ہی نہیں ہے. یہ صرف دیندار گھرانوں میں ہوتا ہے. جو دنیا دار گھرانے ہوتے ہیں نا ان میں بچے جو ہوتے ہیں وہ بیوی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اما کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ وقت بہت کم ہے، لمبی بحث شروع ہو جائے گی. بہرحال عمومی طور پر دنیا دار گھرانے کے اندر بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں کے سائڈ پر ہوتے ہیں، تو بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ماں کا ہی حکم گھر کے اندر چل رہا ہوتا ہے. تو شوہر کو جو ہے نا جو پہلے چڑھے ہوئے تھے اور پہلے بڑا اپنا ماچو پن دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا سارا ماچو پن جو ہے نا اس وقت ختم ہو جاتا ہے آ کر کے. تو ہمارے معاشرے میں جہاں پہ خاندانی نظام اپنی جگہ پر قائم ہے کافی حد تک، تو وہاں پر شوہر جو ہے نا وہ اس طریقے سے اپنی بیوی کا خیال کر رہا ہوتا ہے. اب یہ مزید تو ہم آگے نہیں پڑھیں گے، بس ایک اور بات آخری بات کر کے آج کی بات ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ مرد کا عورت کے اوپر ظلم، تو اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ تھوڑی تفصیل کی جا سکتی ہے. وہ یہ کہ عمومی طور پر، اگین ایکسپشنز آر آلویز دیئر، لیکن عمومی طور پر جو گھرانوں کے اندر مرد اپنی بیوی کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو زیادہ تر ہم نے تو دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور مشاہدہ اور سب کچھ اس کے حق میں جاتا ہے کافی حد تک، ناٹ آلویز بٹ زیادہ تر، کہ اس مرد کے پیچھے جو ہے نا اس ظلم کے اندر عورت ہی ہوتی ہے، جو کہ جس کا بچہ بڑا ہو چکا ہے، یعنی یہ جو شوہر ہے یہ اس مرد کا، اس عورت کا بیٹا ہوتا ہے. جو مرد جو ہے وہ اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو وہ اماں کے اشاروں پہ، اکثر اوقات اماں کے اشاروں پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور کچھ جگہوں پر جو ہے وہ اپنی بہنوں کے اشاروں پر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بہن کس جنس کی چیز ہوتی ہے بھائی؟ یہ ماں کس چیز کی، یہ ساس جو ہوتی ہیں یہ کون سی جنس کی ہوتی ہیں، یہ بھی تو عورت ہی ہوتی ہے نا. تو وہ عورت جو ہوتی ہے وہ پھر بل واسطہ یا بلا واسطہ ایک دوسری عورت کے اوپر ظلم کر رہی ہوتی ہے، کروا رہی ہوتی ہے. بہرحال یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا سبجیکٹ فی الحال ہے، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آگے جا کر کے تھوڑا سا اور کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن ہم نے اس کو آپ لوگوں کے ساتھ پہلے شیئر تو کیا تھا ریٹن فارم کے اندر، لیکن اندازہ ہے کہ اتنا مضمون کو پڑھنا اس وقت لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اور جو پڑھ بھی لیتے ہیں تو ان کے لیے سمجھنا جو ہوتا ہے وہ اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یہاں پر اس مجلس کے اندر ہی اس کو سمجھانے کا ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں. دل میں سچی پکی توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احكامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ہم ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. اس کے بعد جو معمولات بتائے جاتے ہیں وہ بھی ایک دفعہ سن لیجیے. یہ معمولات ہمارے سلسلے میں کل چھ ہیں. پہلا معمول صبح شام استغفار کی تسبیح پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ. دوسرا معمول صبح شام درود شریف کی تسبیح کرنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا. اور چوتھا معمول وقوف قلبی، یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو، یعنی علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. اور پانچواں معمول مراقبہ ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے فیض کے انتظار میں بیٹھ جانا، نیت یہ کرنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے. اب اس آواز کو، اللہ 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 کی آواز جو دل سے نکل رہی ہے، اس کو سننے کی کوشش کرتے رہنا، یہ مراقبہ کہلاتا ہے. تو اس کوشش کرنے میں ظاہر ہے انسان کو مشکل ہوتی ہے شروع میں، کیسے کوشش کرنی ہے. اور جب کوشش کرنا شروع کرتے ہیں تو بہت سارے خیالات آتے ہیں، ان خیالات سے پیچھا چھڑانا یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو ابتدا میں مراقبہ جو ہے وہ مشکل لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو کرتا رہتا ہے تو اس کے لیے مراقبہ آسان ہو جاتا ہے، سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو اس مراقبے سے پھر جو فیض ہمارے دل کے اندر داخل ہوتا ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک سے ہوتا ہوا، ہمارے مشائخ کے قلوب سے ہوتا ہوا ہمارے دل میں داخل ہو رہا ہوتا ہے. تو اس فیض سے جو ہے نا، وہ مشائخ بتاتے ہیں کہ انسان کی روحانی بیماریوں کی اصلاح ہوتی ہے، یہ گویا کہ اینٹی بایوٹک میڈیسن ہوتی ہے روحانی بیماریوں کے لیے. تو شہوت، غصہ اور تکبر اور اس کے علاوہ جتنی بھی ضمنی روحانی بیماریاں ہیں، تو یہ اسی فیض سے پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کر کے دور فرماتے ہیں. اور چھٹا اور آخری جو معمول ہے وہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے.
اس رابطہ شیخ کی ضرورت ابتدا میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ابتدا میں انسان کے اوپر اس کا نفس جو ہے وہ غالب ہوتا ہے، وہ پوری طریقے سے اس کے اوپر چھایا ہوا ہوتا ہے، اور نفس جو ہے وہ شیطان سے ہدایات لے رہا ہوتا ہے، فیڈ بیک لے رہا ہوتا ہے، ڈائریکشنز لے رہا ہوتا ہے. تو شیطان نے تو انسان کے فائدے کی ڈائریکشنز نہیں دینی ہوتی نا، اس میں تو نقصان ہی کی ڈائریکشنز دینی ہوتی ہیں. اسی وجہ سے ابتدا کے اندر رابطہ شیخ جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، کہ جب تک کہ نفس جو ہے وہ اتنا قابو میں نہ آ جائے کہ وہ شیطان سے ڈائریکشنز لینا بند کر دے. یہ رابطہ شیخ آج کے موضوع سے بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ آج جو ہے وہ ایک قرآنی دلیل کے ساتھ اس بات کو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے کہ جی عورت کے ذمے جو ہے نا وہ روٹی پکانا نہیں ہے. اب یہ تفسیر معرف القرآن کے اندر عورتوں نے سن لیا ہے وہاں سے، اب جو ہے نا وہ انہوں نے گھر جا کر کے روٹی پکانے سے انکار کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو روٹی پکانے سے انکار کرنا ہے تو اس سے جو ہے نا پھر گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے ایک بیان میں سن لیا تو اب ہم نے روٹی نہیں پکانی. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے وہ رابطہ شیخ آپ کی مدد کرے گا فساد سے بچنے کے لیے. اسی طریقے سے مردوں نے سن لیا کہ جی مردوں کے ذمہ جو ہے نا وہ صرف چار چیزیں، تو اب جو وہ پانچویں چیز کر رہے ہیں اپنی بیوی کے لیے، تو اب ہر اس پانچویں چیز کے اوپر جو بھی ہوگی، وہ چاہے وہ رشتے دار کے گھر لے کے جا رہے ہیں، چاہے جو ہے وہ اس کو دوا دارو کر رہے ہیں، چاہے اس کو جو ہے وہ کوئی اور اس کی فیور کا کوئی کام کر رہے ہیں، اب انہوں نے احسان جتلانا ہے. ہر پانچویں چیز کے اوپر احسان جتلایا جائے گا اور تانے دیے جائیں گے اور ٹیز کیا جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ ساری وہ چیزیں بھی یاد دلائی جائیں گی جو کہ وہ پانچویں چھٹی ساتویں جو ہے وہ آج تک کرتا رہا ہے، اور عورت جو ہے وہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ ناشکری، اور اس نے جو ہے وہ عزت نہیں کری، اس نے جو ہے وہ روٹی نہیں بنائی، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی دین کا یہ درس جو ہے نا یہ ریسیپی فار ڈیزاسٹر، سمجھتے ہیں ڈیزاسٹر کی ریسیپی. تو دینی تعلیم جو ہوتی ہے نا اس طریقے سے ڈیزاسٹر بن جاتی ہے، اس طریقے سے تباہی بن جاتی ہے، مہلک بن جاتی ہے گھرانوں کے لیے، انسانوں کے لیے. لیکن یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ نفس غالب ہوتا ہے، اور ہر چیز میں وہ اپنے نفس کے فائدے کی چیز دیکھ، اپنے نفس کے مرضی کی چیز دیکھ رہا ہو. فائدے کی چیز تو خیر نہیں دیکھ رہا ہوتا، کیونکہ نفس کو تو نقصان ہوگا بالآخر، نفس پرستی کی وجہ سے اس کو تو عذاب کا شکار ہونا پڑے گا، فائدہ تو یہ نہیں ہے اس کا، لیکن مرضی پوری ہو رہی ہے، نفس کی مرضی پوری ہو رہی ہے. تو وہ ہر چیز میں، چاہے وہ دنیاوی چیز ہو، چاہے وہ دینی چیز ہو، چاہے وہ قرآن کی تفسیر ہو، چاہے وہ حدیث مبارکہ ہو، چاہے وہ شیخ صاحب کا بیان ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس میں سے اپنی من پسند کی چیز نکالے گا. اور اس سے جو ہے نا پھر انسان کے اندر بھی فساد ہوتا ہے، انسان کے گھر کے اندر بھی فساد ہوتا ہے، اور پھر یہ فساد پھیلتا ہے پورے کے پورے معاشرے کے اندر. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ رابطہ جو ہے نا اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت تو حالات یہ ہوئے ہوئے ہیں، معاف کیجیے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ دوسرا بیان شروع کر دیتے ہیں، لیکن رابطہ شیخ کا کانسیپٹ ایسا ہے، کتنے اس کی ضرورت اس وقت ہو رہی ہے کہ دوسرا بیان بھی کرنا پڑتا ہے جب بھی اس معمول کی بات آتی ہے. اس وقت جو ہے نا اگر آپ کو ایکسپوجر مل جائے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی، لگ پتہ جائے گا. لیکن اگر تھوڑی سی آنکھیں کھولیں اور اپنے چاروں طرف دیکھیں، اپنے خاندانوں کے اندر دیکھیں، گھرانوں کے اندر دیکھیں، اپنے ہی گھر کے اندر دیکھ لیں، تو یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ گھرانوں کے اندر اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، بہت زیادہ بڑی آگ لگی ہوئی ہے شادی شدہ گھرانوں کے اندر، اور اس وقت طلاق کے ریشو بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور جہاں پہ طلاق نہیں ہوئی ہے اکثر جگہوں پر وہاں بھی طلاق ہو چکی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس کا اعلان نہیں کیا ہوتا، ہو چکی ہوتی ہے لیکن اعلان نہیں کیا ہوتا، بتایا نہیں ہوتا کسی کو، اور وہ ایسے ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، طلاق شدہ زندگی آپس میں گزار رہے ہوتے ہیں. یا یہ کہ اگر نہیں ہوئی ہے تو لڑائی جھگڑا دنگا فساد یہ تو ہر جگہ پر ہو رہا ہے. اب اس کا جو ہے نا وہ حل بدقسمتی سے دین پڑھانا نہیں نظر آ رہا، دین پڑھانا اس کا حل نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا، یہ جو عالمہ بنا دینا ہے نا اس میں اس کا حل نہیں نظر آ رہا، ہے ہی نہیں، اس کے اندر نظر کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ نفس کی تربیت تو بالکل بھی نہیں ہو رہی نا. آن لائن کے اندر تو بھول جائیں، آف لائن میں نہیں ہو رہی،
مدرسے کی چار دیواری کے اندر نہیں ہو رہی تو آن لائن کیا ہوگی بھائی؟ تو یہ جو علوم پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں نا، ان علوم سے جو ہے وہ صرف جو ہے نا نفس پرستی ہی کو فروغ مل رہا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. تو اب یہاں پر جو ہے نا، یہ جو ادھر بھی عالم ادھر بھی عالم اور پھر بھی لڑ رہے ہیں دونوں کے دونوں، کیوں لڑ رہے ہوتے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ وہ بیسیکلی دینی علوم کو اپنے مرضی کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ فقہ کو اپنے مرضی کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ تفسیر کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پر بھی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا جو ہے نا حل اور کوئی نہیں ہے اسباب کے درجے میں. ہاں، مسبب الاسباب کے درجے میں تو ہر اللہ تعالیٰ جو چاہے کچھ کر سکتا ہے، اسباب کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اسباب کے درجے میں اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میاں بیوی بی دونوں رابطہ شیخ کریں، اور کوئی اس کا حل نہیں ہے. شوہر بھی رابطہ شیخ کرے، کوئی مسئلہ پڑ جائے، کوئی ایشو کریٹ ہو جائے، فوراً پہنچ جائیں، جی ہمارے یہاں یہ ایشو کریٹ ہو گیا، ہمارے یہاں جو ہے نا اس بات کے اوپر لڑائی ہو گئی ہے، یا اس بات کے اوپر کچھ ہمارے درمیان ایک نااتفاقی ہو گئی ہے، ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا، اور اسی وقت اس کو ریزالو کریں، فوراً ریزالو کریں اس مسئلے کو. اگر بیوی کو اس قسم کا مسئلہ ہے، بیوی پہنچ جائے رابطہ شیخ کے ساتھ، جو کورسپونڈنس کا طریقہ ہے لکھت پڑھت کے ذریعے سے رابطہ ہوتا ہے، فوراً بتائیں کہ جی ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہو گیا ہے، آپ اس کا حل بتا دیں، اور جو حل بتایا جائے اس حل کے اوپر بس مان لیں اس حل کو، اور ختم کریں اس پھڈے کو، اس لڑائی کو ختم کریں. ورنہ یہ لڑائیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں، اور اس کی زندگی بھی کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے گھرانے کی زندگی بھی کھڑی ہو جاتی ہے، بلکہ کھڑی نہیں ہوتی، منفی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے، نیگیٹو کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. اس کو حل کریں، اس کے اوپر بیٹھ نہ جایا کریں. زندگی گاڑی جو ہے نا، اس کو مثبت کی طرف چلانا ہے نا، ہمیں ترقی کی طرف چلانا ہے نا، تنزلی کی طرف تو نہیں چلانا ہے نا. تو جب نفس مطمئنہ بنے گا اور جو ہے وہ اللہ کے ولی بن جائیں گے، تو اس وقت جا کر نہیں بھائی، اس وقت تک تو بہت دیر ہو چکی ہوگی، پتہ نہیں کب بنیں گے، پتہ نہیں کب نفس جو ہے نفس میں مطمئنہ میں تبدیل ہوگا. ابھی تو ختم کریں نا، ریزالو کریں اس کو، بات کریں، سلوشن لے کر کے آئیں اور اس کے اوپر عمل کریں، مانیں اس بات کو اور گاڑی کو آگے بڑھائیں نا، ورنہ زمانہ تو گزر جائے گا. یہ آپ کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ تو تھوڑی ہے کہ وقت نہیں گزر رہا، عمر نہیں گزر رہی، بچے بڑے نہیں ہو رہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بس آپ نے اپنی گاڑی کو روکا ہوا ہے. باقی بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں اور اسی ماحول کے اندر بڑے ہو رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں. آپ کی عمر بھی گزر رہی ہے، یہ وقت جو آپ نے اپنی گاڑی کو کھڑا کر دیا نا، یہ وقت تھم نہیں گیا، آپ کی زندگی سے یہ دن نکل گئے، ختم ہو گئے، اب یہ واپس نہیں آئیں گے، موت کے قریب ہو گئے، زندگی کٹ گئی، بگاڑ پیدا ہو گیا. تو دیکھیں، دین نے جو ہے نا یہ ایک نظام دیا ہے ہمیں، ہم اس نظام کو جو ہے وہ اپنی ٹھوکروں میں اڑا رہے ہیں. جو ماننے والے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، وہ ٹھوکروں میں اڑا رہے ہیں. تو جو اس کو مانتے ہی نہیں، اس کو جو ہے وہ پتہ نہیں پیری مریدی کے قسم کے گالی دے کر کے اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، یا بدعت کے جو ہے وہ اس کے اوپر لیبل لگا کر اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہے ہم، تو ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ مان رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں اس طریقے سے یار، وہ کیوں کر رہے ہیں اس طریقے سے، کیوں اپنی زندگی گنوا رہے ہیں، کیوں اپنے اولادوں کو خراب کرنے میں جو ہے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو جسٹ گیٹ اٹ اوور اینڈ ڈن ود، ریزالو کریں مسئلے کو، ٹھک 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 ریزالو کریں اور آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مشائخ کی صحبت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ سننے کا سمجھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. کس لیے دیا ہے؟ خزانے کے اوپر سانپ بن کر کے بیٹھے رہے، اس وجہ سے دیا ہے. نہ خزانے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے وہ سانپ، نہ اس خزانے سے جو ہے وہ کسی دوسرے کو فائدہ اٹھانے دیتا ہے وہ سانپ. ایسا شخص تو سانپ ہوتا ہے نا، جو کہ دین کے خزانے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، نہ خود فائدہ اٹھا رہا ہے نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دے رہا ہے. تو سانپ تو نہیں بن کر کے ہم نے رہنا نا، ہم نے تو اشرف المخلوقات بن کر کے رہنا ہے نا، انسان بن کر کے رہنا ہے نا. تو اتنا دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس دور کے اندر، جس دور کے اندر دین نہیں ملتا لوگوں کو، کہاں ہے دین کی ساری سمجھ اور ساری چیزیں. تو ہمارے اوپر تو یہ ذمہ داری بنتی ہے، حق بنتا ہے ہمارے اوپر اس دین کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ ہمیں جو یہ نعمت ملی ہے دین کی، ہم اس دین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں تک پھیلائیں، ان کو اس سے فائدہ پہنچائیں. کب کریں گے یہ کام بھائی؟ قبر میں جا کے نہیں کر سکتے نا، تو اسی دنیا میں کرنا ہے نا، اور جوانی میں ہی کرنا ہے، بڑھاپے میں جا کر کے کہاں ان سب چیزوں کی پھر سمجھ رہے گی. تو یہ جو رابطہ شیخ کا معمول ہے نا، یہ کوئی لکھا پڑا نقشبندی مجددی سلسلے کی مشکل سی کتاب کے اندر لکھا ہوا کوئی معمول نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ایک پریکٹیکل قسم کی چیز ہے، بالکل اس وقت ہم جس کے اوپر عمل کریں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں. باقی جو پانچ معمولات ہیں نا، یہ اس کے اندر اسسٹ کرتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے روحانی فیض آتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، درود شریف پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا وہ نفس کو کمزور کرنا آسان ہو جاتا ہے، دل کو مضبوط کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور رابطہ شیخ جو ہوتا ہے وہ اور زیادہ اس کے اندر پھر فائدہ ہوتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ حالات کیسے ہیں اس وقت، اور ہماری اولادیں اس عمر کو پہنچ چکی ہیں. ہمیں پتہ ہے یہاں پہ جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی عمر والے لوگ نہیں ہیں کہ جن کی اولادوں کی جو ہے وہ شادیاں ہو چکی ہیں، وہ ایک آدھ کو چھوڑ کر کے، باقی جتنے لوگ ہیں نا ان کی اولادوں کی ابھی شادیاں ہونی ہیں تقریباً میجورٹی، یا کچھ کی دو چار سال کے اندر پھر ایسے ہی اس عمر کو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. کیا تیاری کری آپ نے اس کے لیے؟ کچھ پتہ ہے کدھر جا کر کے شادی کرنی ہے، کیسے لوگوں میں جا کے شادی کرنی ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ جس جگہ جا کر کے اپنی اولاد کی شادی کرتے ہیں نا، وہاں پہ کیسا سانپ نہیں بیٹھا ہوا، وہاں پہ کیسا بچھو بیٹھا ہوا ہے. سانپ تو ہم خود ہیں، ہمیں نہیں پتا اس وقت گھرانوں کے اندر کیسے بچھو بیٹھے ہوئے ہیں اور کیسے ڈنگ مارتے ہیں وہ انسانوں کو. ہمارے مملکت خداداد کے اندر کیسے کیسے بچھو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے معاشرے کے اندر پڑھے لکھے سویلائز معاشرے کے اندر کیسے کیسے جو ہے وہ ذلیل قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو انسانیت چھو کے نہیں گزری ہوتی، جن کو کہ اذیت پہنچا کر کے مزہ ملتا ہے. آپ اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں بھیجنا چاہتے ہیں؟ اور بیٹی کو تو کیا، آپ اپنے بیٹے کو ایسی عورت کے ساتھ نکاح کروانا چاہتے ہیں کہ جو کہ پھر آپ کے بیٹے کو جو ہے وہ ساری زندگی اذیت کے اندر مبتلا کر کے رکھے گی، اور پورا معاشرہ اس کو سپورٹ کر رہا ہوگا اس کے اندر عورت کے حقوق کے نام کے اوپر، عورت کی آزادی کے نام کے اوپر. یہ نہیں کہ عورت کمزور ہے آج، وہ ایسا آپ کے بیٹے کو اذیتیں دے گی، ایسی اذیتیں دے گی، اور پورا معاشرہ اسی کے گن گا رہا ہوگا، اسی کا سپورٹ کر رہا ہوگا. کوئی اندازہ ہے ہمیں ان باتوں کا؟ ہم اپنی اولادوں کو دیندار بنا رہے ہیں، کچھ پتہ ہے آگے جا کے کیا ہوگا؟ کچھ اسباب کے درجے میں کچھ اہتمام کیا ہے اس کا؟ پھینک کر کے آ جاتے ہیں بیٹیوں کو گھرانوں کے اندر، جن کو دین کی پرواہ نہیں ہوتی وہ تو ایسی کسی بھی جگہ پھینک کے آ جاتے ہیں، جن کو دین کی پرواہ ہوتی ہے وہ دیکھیں اچھا جی نماز پڑھتا ہے، وہ جی مسجد جاتا ہے، جی وہ جی تبلیغ جماعت کے اندر نکلا ہوتا ہے. جی تبلیغ جماعت کے اندر ایسے ایسے بچھو قسم کے لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں پھر وہ جا کر کے؟ خالی جماعت میں نکل گیا، خالی مسجد جانا آنا، یہ اس سے نہیں پتا چلتا کچھ بھی. آج کل تو ایمان کا پتا نہیں چلتا اس سے، ایمان بھی سلامت ہے کہ نہیں ہے، چاہے جائے کہ اخلاق سلامت ہے کہ نہیں. اپنے اندر احساس پیدا کریں. زندہ انسان کے اندر نا احساس ہوتا ہے، ایک مردہ انسان ہوتا ہے جس کے کوئی احساس نہیں ہوتا. کچھ ہو رہا ہو زندگی کے اندر، دنیا کے اندر کوئی مر رہا ہو، جی رہا ہو، کسی کے گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہو، کسی گھر کے اندر جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کو کاٹ پیٹ رہے ہوں، کچھ احساس نہیں ہوتا اس کو، بیکاز یہ مردہ انسان ہے بالکل. اس کو صرف اپنے واٹس ایپ کے اوپر جو ہے نا وہ ویڈیوز دیکھنا اور یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھنا اور جو ہے وہ اس قسم کی فضولیات کے اندر وقت گزارنا، یہ مردہ انسان ہوتا ہے. یہ کب زندہ ہوں گے ہم لوگ؟ کب اپنے اندر احساس پیدا کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھرانوں کے اندر اس وقت؟ کب اس کی فکر کرنا شروع کریں گے؟ کب اس کے لیے کچھ کرنا شروع کریں گے؟ سر جوڑ کے بیٹھنا شروع کریں گے؟ کب وقت آئے گا اس کا؟ آپ ہاں جی ایک دفعہ ہفتے میں ایک دن آ جانا, بیان سن لینا, پھر چائے پی کر کے واپس چلے جانا. یہ چائے پارٹی ہے خالی, دین چائے پارٹی کے لیے بنایا گیا تھا.
بلال الوہاب, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقین اماما.
اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما, ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما. اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ آئے ہوئے عذاب کو ہمارے اوپر سے ٹال فرما. اے اللہ ہمارے دل بے سکون ہیں, ہمارے گھرانے بے سکون ہیں. اے اللہ ہم آپ کے نافرمانی کی زندگی کے اندر اپنا سکون تلاش کرتے پھر رہے ہیں. اے اللہ آپ کی فرما برداری والی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ماننے والوں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دل مردہ ہو چکے, اے اللہ ہمارے دل سل ہو چکے. اے اللہ آپ ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہمارے چاروں طرف کیا ہو رہا. اے اللہ ہمیں تو اپنے گھرانے کے کچھ پرواہ نہیں کہ ہمارے اپنے خاندان میں کیا ہو رہا, ہمارے اپنے گھر میں کیا ہو رہا. اے اللہ اپنی نفسانی خواہشات میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں, ہم اندھے ہو چکے. اے اللہ ہم تو دلوں کے اندھے ہو چکے. اے اللہ ہمارے بارے میں تو کہیں آپ نے نہیں اپنے قرآن میں فرمایا تھا کہ تمہیں دن تو آخرت کے اندر جن کو اندھا اٹھایا جائے گا, اس کی وجہ یہی تھی کہ تم دنیا کے اندر اندھے بنے ہوئے تھے. پھر جواب دیں گے کہ اے اللہ دنیا کے اندر تو ہم بینا تھے, لیکن اے اللہ اصل میں مقصد تو یہ تھا کہ دنیا میں اللہ کے حکموں سے اندھے تھے, اپنے دلوں کو اندھا کر کے رہتے تھے. اے اللہ اسی وجہ سے آخرت میں بھی اندھا اٹھا جائے گا. اے اللہ ایک بے احساس انسان کو اگر اندھا نہیں کہا جائے تو اور کیا کہا جائے. اے اللہ ہمیں زندگی عطا فرما دیجئے, ہمارے دلوں کو بینا کر دیجئے. اے اللہ ہمارے احساس کو زندہ کر دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے نفس کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں آپ کا بندہ بننا ہے. اے اللہ نفس و شیطان کا بندہ نہیں بننا. اے اللہ اسی امید کے اوپر آئے ہیں. اے اللہ ہماری امید کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری ٹیڑھی ترچھی, اے اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اور کوششوں کو, اے اللہ اپنی مدد سے, اے اللہ شرف قبولیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ کامیابی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دیجئے. اے اللہ ہم اس دنیا کے اندر اپنی اولاد کو کس گندے ماحول کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں. اے اللہ ہمیں اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے آپ کی سنتوں کو فقط چند ظاہری اعمال کے اندر مقید کر کے جو چھوڑ دیا ہے, اے اللہ سنتوں کے ساتھ اس عظیم ظلم کے اوپر اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمیں سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کا جذبہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنی ذات سے بالاتر ہو کر کے اے اللہ آپ کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم کسی بھی چیز کے مستحق نہیں ہیں, اے اللہ کسی احسان کے کسی خیر کے مستحق نہیں ہیں, لیکن اے اللہ آپ احسان کرنے والے ہیں. اے اللہ آپ تو کریم آتا ہے جو غیر مستحق کو بھی دے دیا کرتا ہے. اے اللہ ہم آپ کی دی ہوئی توفیق سے آپ سے مانگ رہے ہیں. اے اللہ احسان فرما دیجئے. اے اللہ ہم آپ کے عدل کے متحمل نہیں ہو سکتے, ورنہ اے اللہ ہمارا تو کچھ نہیں باقی بچے گا. اے اللہ آپ احسان فرما دیجئے. اے اللہ آپ معاف کر دیجئے. اے اللہ آپ مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہم آپ کے کسی درجے کے بھی عذاب کے متحمل نہیں ہو سکتے, چاہے چاہے کہ اپنے اولاد کو دکھوں میں اور تکلیفوں میں دیکھنے والا عذاب. اے اللہ ماں باپ کے لیے کتنا مشکل وقت ہوتا ہوگا جب اپنے اولاد کی باقی ماندہ زندگی کو سسکتا سسکتا ہوا دیکھتے ہوں گے, اذیتوں کے اندر. بیٹی ہے تو وہ پٹ پٹا کر کے رہتی ہے, بیٹا ہے تو وہ ذہنی ٹینشن کا مریض بن کر کے زندگی گزار رہا ہے. اے اللہ کتنی مشکل میں ایسے ماں باپ کی زندگی ہوتی ہوگی. اے اللہ کتنا بڑا عذاب ہے دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے. اے اللہ ہم اس عذاب کے متحمل نہیں ہو سکتے. اے اللہ ہمیں بندہ بنا دیجئے. اے اللہ ہماری ضد اور انانیت کو عذاب سے پہلے توڑ دیجئے. اے اللہ عذاب آنے سے پہلے ہماری انانیت کو مٹھا دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے اختیار سے انانیت کو مٹانے کی اور بات مان لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جب عذاب آ جائے گا پھر توبہ توبہ کرتے پھریں گے, معافی معافی کرتے پھریں گے, لیکن اے اللہ دنیا کا اصول تو یہ ہے کہ پھر آیا ہوا عذاب اتنا آسانی سے نہیں ٹلتا, اتنا فوراً سے نہیں ٹلتا, جو تو وہ اچھی طرح چھٹی کا دودھ دلا کر کے دور ہوتا ہے. اے اللہ, اے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی زبردستی کو, اے اللہ اپنی ہٹ دھرمی کو, اے اللہ اپنے اختیار سے قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ بات ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ قلب سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ قلب سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے, اے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو ہم مانگتے رہتے ہیں آپ کی توفیق سے, اے اللہ ان سب کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے. اے اللہ آنے والے مشکلات سے, آزمائشوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کے ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما دیجئے, گھر بار کے کاروبار کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو, والدین کو, اساتذہ کرام کو بہترین اجر عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ہمیں ہم اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ جو عزیز و اقارب دوست شدار فوت ہو چکے, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.